الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن الى قوله تعالى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں جہاد فی سبیل اللہ، اس کے مختلف مراحل، اس موضوع پر بات ہو رہی ہے. الحمدللہ اس موضوع پر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی دو کتابیں، جہاد فی سبیل اللہ اس کے مراحل اور مدارج، اور جہاد بالقرآن اس کے پانچ محاذ، یہ دو بڑی زبردست کتابیں ہیں. اگر ان کے ذریعے استفادہ کیا جائے تو انشاءاللہ جہاد ہمارے دین میں اس کی کیا اہمیت، فضیلت، مراحل ہیں، اس سے بہت حد تک بات سمجھ میں آ جائے گی. آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، اس میں پہلی تو سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے، جس سے ہم نے الحمدللہ بنیاد ڈالی اس موضوع کی. اسی طرح ایک آیت مبارکہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 بھی ہے، جس میں ایمان کے حوالے سے آیت نمبر 15 میں سورۃ الحجرات میں ایمان اور جہاد کا بڑا زبردست گہرا تعلق ہے جو کہ بیان کیا گیا. پھر ایک آیت مبارکہ سورہ فرقان کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 53، یہ مکی سورت ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرمایا، فلا تطع الکافرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کا کہاں نہ مانیں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ذریعے ان سے جہاد کریں، بڑا جہاد. یہ موضوع سورۃ الاحزاب میں بھی آیا ہے، سورہ احزاب مدنی سورت ہے، سورہ فرقان مکی سورت ہے. تو گویا قرآن کے ذریعے جہاد کو جہاد بالقرآن یا بڑا جہاد قرار دیا گیا. انشاءاللہ اسی موضوع پر آج ہم نے بات کرنی ہے. محترم ڈاکٹر صاحب کی جو کتاب ہے جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ، اس میں پہلے محاذ پر ہم بات کر چکے ہیں کہ قرآن حکیم سب سے بنیادی طور پر جو جہاد کرتا ہے یا جو اصلاح کا کام کرتا ہے، وہ لوگوں کے عقائد و نظریات کی درستگی ہے. اور جہاد بالقرآن کے حوالے سے پہلا محاذ ہم سب کا بھی یہی ہے. آج مسلمان امت کے اندر بھی عقیدے کے ادبار سے بہت سارے بدعات اور شرک پر مبنی چیزیں آپ کو ملتی ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ لا علمی ہے, بے علمی ہے, جہالت ہے. ہماری ایک بہت بڑی تعداد عوام الناس کی بھی ایسی ہے کہ جو قرآن حکیم کو پڑھ ہی نہیں سکتے. قرآن حکیم کو سمجھنا, اس پر غور و فکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے. بڑی تعداد عوام الناس کی ایسی ہے کہ جو اس کو قرآن حکیم کو صحیح طور پر, صحیح تجوید کے ساتھ, صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ, تلفظ کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے. لہذا بہت ضروری ہے کہ پہلے نمبر پر اسی سطح پر جہاد کیا جائے کہ عام عوام مسلمانوں کے اندر قرآن پڑھنے پڑھانے کی ایک تحریک برپا کی جائے, قرآن حکیم کو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے تجوید کے کورسز ہوں, گرامر پڑھائی جائے, پھر اس کے تراجم آسان الفاظ میں کیے جائیں تاکہ عوام الناس بھی اس سے استفادہ کریں. اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس سطح کا جو جہاد ہے, جہاد بالقرآن کی پہلی سطح, اس میں ایک بہت بڑی کوتاہی ہمارے پڑھے لکھے سمجھدار جو طبقات ہیں ان کی بھی ہے. اگر زیادہ کھل کر کہا جائے تو بہرحال علماء حق کی بھی ذمہ داری تو ہے کہ عوام الناس کو قرآن حکیم کو پڑھنے پڑھانے کی طرف ترغیب دلائی جائے. تو بہرحال اس میں اس کوتاہی کو دور کرتے ہوئے جہاد بالقرآن کا پہلا محاذ تو یہی ہے کہ عوام الناس ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ جس کو قرآن سے متعارف کروانا بھی ضروری ہے, پھر اس کے مفاہیم, تراجم, ٹرانسلیشن, اس کی تفاسیر کی طرف لے کے جائیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ جو بدعقیدگی آ گئی, عقائد کے اندر شرک یا بدعات اور غلط رسومات, توہمات, یہ چیزیں آتے ہی اس وقت ہیں کہ جب قرآن کا نور ان تک نہیں پہنچ پاتا. جیسے ہی قرآن کا نور پہنچتا ہے, جیسے اندھیرے میں آپ ٹارچ جلائیں, چراغ جلائیں, تو کیا ہوتا ہے, روشنی آ جاتی ہے, وہاں سے اندھیرا چلا جاتا ہے. تو آپ اندھیرے میں بیٹھ کر اندھیروں کو کتنا ہی برا بلا کہتے رہیں, اندھیرے کا یہ نقصان ہے, اندھیرے کا یہ نقصان ہے, تو کچھ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو بہرحال وہاں ایک چراغ روشن کرنا پڑے گا, ٹارچ آن کرنا پڑے گا, یا لائٹ جلانی پڑے گی تو اندھیرا دور ہو جائے گا. اسی طرح اس وقت معاشرے میں بہت بڑا اندھیرا جہالت کا اندھیرا ہے. یہ جہالت قدیمہ اس انداز سے متعارف ہوئی کہ اس میں شرک اور بدعات کا طوفان آیا, جیسے عرب معاشرے میں تھا. عرب معاشرے میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین متین عطا فرمایا تھا اس کی روشنی باقی تھی, لیکن مدھم ہو گئی تھی, پوسک ہو گئی تھی, بہت حد تک اس میں تبدیلی کر دی گئی تھی. لہذا عقیدے میں شرک آ گیا, توحید کی جگہ 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے, فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا گیا, مادر ذات بننا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا اعلیٰ ترین نیکی قرار پائی, بیت اللہ کے نزدیک تالیاں بجانا, سیٹیاں بجانا, یہ نماز کا طریقہ قرار پایا. ما کانا صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیا, بیت اللہ کے نزدیک سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا نماز کا طریقہ تھا. تو بہرحال یہ ساری جو مس شدہ دین اسلام کا جو مس شدہ ورژن وہاں موجود تھا اسی کی اصلاح فرمائی ہے جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. شرک کی جگہ توحید کا چراغ جلایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, صحیح عقیدہ ان تک پہنچایا قرآن کے ذریعے. اسی طرح آج کے دور میں پہلا محاذ, بہت بڑا محاذ, بہت اہم محاذ یہی ہے کہ ایسا تعلیمی نظام ہو, اسکولز ہوں, کالجز ہوں, یونیورسٹیز ہوں, مدارس ہوں, مساجد ہوں, کہ جہاں عام فہم انداز میں آسانی کے ساتھ عوام الناس کے لیے قرآن حکیم کے دروس کا اہتمام کیا جائے. اور اس میں ہر پڑھے لکھے سمجھدار آدمی کی ذمہ داری ہے, یہ صرف مسجد کے عالم کی اور مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہر سمجھدار آدمی, ہر محلے میں ہر جگہ اچھے پڑھے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, وہ قرآن حکیم کا ترجمہ خود پڑھیں, اس طرح اچھے کسی مستند عالم سے تفسیر پڑھیں, تھی تفاسیر موجود ہیں الحمدللہ, کچھ اچھی طرح سمجھ کر اپنے بچوں کو, اپنے ینگسٹرز کو, نوجوانوں کو قرآن کی طرح متعارف کروائیں. پھر اس کے لیے سب سے بہترین مہینہ جو ہوتا ہے, آئیڈیل مہینہ الحمدللہ رمضان المبارک کا ہے. ایک بڑی تعداد لوگوں کی قرآن سے متعارف ہوتی ہے, قرآن سے متعلق ہوتی ہے, تراویح پڑھتی ہے, الحمدللہ ایک سیٹ اپ چل رہا ہے ہمارا. اس میں اگر تراویح کے بعد یا پہلے آسان الفاظ میں ترجمے بتا دیا جائیں، مفہوم بتا دیا جائے کہ ان آیات میں یہ پارا جو ہم نے پڑھا ہے، سپارہ مشہور ہے، پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ، کون سی سورت چل رہی ہے، کیا مضامین ہے، سورہ بقرہ میں کیا بات بیان ہوئی ہے، مختصراً یہ اگر بیان کیا جائے تو کچھ نہ کچھ اویئرنیس آئے گی عوام الناس کے اندر. الحمدللہ آ رہی ہے. اس میں بہرحال تہذیب سے نعمت ہی کے طور پر عرض کروں گا کہ بر صغیر پاک و ہند میں بڑے لوگوں نے کام کیا الحمدللہ. اس عوامی سطح پر دروس قرآن کے لیے علماء کرام بھی کام کرتے رہے اور کر رہے ہیں. اسی طرح انٹلیکچوئلز، جس کو ہمارے معاشرے کی ذہین اقلیت کہتے ہیں، جس پر آج مجھے بات کرنی ہے تفصیل کے ساتھ، ان کے لیے بھی ٹرانسلیشنز، چاہے وہ انگلش میں ہوں، اردو میں ہوں اور دیگر لینگویجز میں ہوں، کیے گئے اور ترغیب دلائی گئی ان کو کہ قرآن حکیم پڑھا جائے. اس میں ایک بہت بڑا نام سید ابو العلیٰ مودودی کا ہے رحمۃ اللہ علیہ. بلا شبہ عوام الناس میں خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو، سمجھدار لوگوں کو متاثر کیا، قرآن سے متعارف کروایا. بڑی زبردست تفسیر ہے، تفسیر تفہیم القرآن، پوری دنیا میں آپ کو ہر زبان میں اس کا ترجمہ بھی ملے گا. اور اسی طرح اردو بولنے سمجھنے والے ہر پڑھے لکھے گھر میں، سمجھدار ریلیجیس مائنڈیڈ گھر میں تفہیم القرآن آپ کو ضرور ملے گی. بڑا کام کیا انہوں نے، آسان الفاظ میں قرآن حکیم کو متعارف کروایا، تفاسیر لکھوائی. اسی طرح انہی کے شاگردوں میں ایک بہت بڑا نام مدرس قرآن کی حیثیت میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی ہے. بیان القرآن کے حوالے سے 1998 میں دورہ تجمہ قرآن یہاں ریکارڈ کروایا تھا ڈاکٹر صاحب نے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ان اساتذہ کرام کی محنتوں سے، قربانیوں سے، قرآن حکیم اب بڑی تعداد میں، کم از کم عوام الناس تک، بڑے سمجھدار لوگوں تک بھی قرآن حکیم کا ترجمہ، تشریح، تفاسیر پہنچ رہی ہیں الحمدللہ. مراکز بھی قائم کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ انجمن خدام القرآن بنائی تھی 1971-72 میں. مقصد یہی تھا کہ عوام الناس، اور اس میں بھی خاص طور پر پڑھے لکھے لوگ جو اسکول، کالج اور یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ہیں، سر سید احمد خان صاحب کے لگائے ہوئے اس پودے سے آج تناور درخت بن چکا ہے علی گڑھ کی تحریک، وہاں سے پڑھے لکھے ہیں، ان کو قرآن حکیم متعارف کروایا جائے، قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھایا جائے، تشریح پڑھائی جائے، تفاسیر پڑھائے جائیں، اور یقین پیدا کیا جائے ان کے دلوں میں بھی، ایمان والا، ایمان حقیقی کے اعتبار سے کہ ہمارا دین الحمدللہ مکمل دین ہے. آج جیسے میں نے عرض کیا، اسی موضوع پر مجھے بات کرنی ہے. قرآن حکیم کے پانچ محاذ میں دوسرا اہم ترین محاذ یہی ہے کہ آج کے دور کے جدید تعلیم یافتہ طبقے کو، جو اہم ترین اس اعتبار سے ہے کہ جیسے ہمارے جسم کے اندر برین ہوتا، دماغ ہوتا، دماغ کی ویلیو اہمیت کتنی ہے، وزن کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت تھوڑا سا ہوگا، 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ، لیکن پورے جسم کو کنٹرول کرنے والا، کنٹرولنگ پاور، وہ ساری کی ساری برین میں ہوتی ہے. اسی طرح سوسائٹی میں، معاشرے میں کچھ ذہین اقلیت ہوتی ہے، مائنورٹی ہوتی ہے، لیکن ہوتے ہیں بڑی تعداد میں، کم تعداد میں، لیکن ذہین ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں. لہذا پورے کے پورے معاشرے کو نئی فکر، تھاٹس، خیالات، تصورات دے رہے ہوتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد لوگوں کو ان کو فالو کر رہی ہوتی ہے. لہذا ایسے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، قرآن کا پیغام پہنچانا، خاص طور پر یہ دوسرا اور اہم ترین محاذ کہا جا سکتا ہے آج کے دور میں. اس اعتبار سے قرآن حکیم میں سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عوام الناس تک یا عام لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے تین لیولز کا تذکرہ کیا ہے. بڑی پیاری آیتوں مبارکہ ہے، سمجھنے کے اعتبار سے بڑی اہم بھی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بلائیے، دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف، دین کی طرف، دین اسلام کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور دوسری سطح والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین واعظ و نصیحت کے ساتھ. تیسری سطح وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جدال کریں، جھگڑا کریں، مناظرہ کریں، آرگیومنٹ کریں ان لوگوں سے کہ جو دین کے دشمن ہیں، لیکن اس طریقے سے جو بہت بہترین ہو. جدال حسنہ اس کو کہا جاتا. تو جہاد بالقرآن کے حوالے سے قرآن حکیم کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کے تین لیولز بیان ہو گئے. پہلا بالحکمہ, بائی وزڈم. اس پر جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے ہمارا معاشرہ ہے, معاشرے میں عوام الناس یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ ہمارے جسم میں ہاتھ پیر یا دیگر آرگنز ہوتے ہیں ہمارے, جو جن کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. ہوتے بڑے ہیں, میں ہاتھ نہ ہو تو آپ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے, نہ پین پکڑ سکتے ہیں, نہ کلاشن کوف پکڑ سکتے ہیں. دماغ سے کلاشن کوف چلائی نہیں جا سکتی, پین چلایا نہیں جا سکتا. تو بہرحال ہاتھ کی اہمیت تو ہے, لیکن ہاتھ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اس کو کنٹرول کرنے والا برین ہے, جو کہ آپ کے ہاتھ سے برین کی جو ویوز وینز ہوتی ہیں اسپائنل کارڈ کے ذریعے پورے پورے جسم کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. ایسے ہی ذہین اقلیت کو متاثر کرنا یہ قرآن حکیم سب سے پہلا ہدف دیتا. اب ایک سوال اپنے آپ سے پوچھئے کہ ذہین اقلیت کہتے کسے ہیں, کہاں پائی جاتی ہیں؟ تو یہ ایک تعلیمی نظام ہے جس کے ذریعے بہرحال یہ بائیفرگیشن ہو گئی ہے, اور اس کی بھی ایک بڑی طویل داستان ہے. یا مختصرا میں عرض کرتا ہوں, زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. یہ طویل داستان اگر سائنٹیفک جو ایرا آیا, خاص طور پر سائنٹیفک ریسرچ آئی, جس کے نتیجے میں خاص طور پر یورپ میں ایک بڑی زبردست تحریک برپا ہوئی, انقلاب برپا ہو گیا. انقلاب فرانس کے بعد یہ تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں, اور اس میں خاص طور پر چرچ اور ریاست کے درمیان تقسیم ہو گئی. پہلے اصل حکومت پادریوں کی تھی, انہی کے پاس حکومت بھی تھی, مذہبی طاقت بھی تھی. لہذا بہت عرصے تک یورپ میں سائنس پڑھنے پڑھانے پر پابندی تھی, باقاعدہ حرام کا فتویٰ تھا کہ اگر کوئی سائنٹیفک جو بھی فینومیناز ہیں, جو بھی ریسرچ ہے, اس کو پڑھے گا, اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی. کفر, حرام. اور ایک بہت بڑا ٹائم, 500 سال کی تاریخ ہے اس کی پوری, کہ جو ڈارک ایجز آف یورپ کہلاتے ہیں, جس میں سائنس پڑھنا پڑھانا حرام تھا, وہاں پر ایک تحریک برپا ہوئی, اور بڑی زبردست تحریک. وہاں سے کچھ لوگ ہجرت کر کے ہمارے مسلمانوں کے جو بھی ادارے تھے غرناطہ میں, عراق میں, شام میں, اور دیگر جگہوں پر جو بھی مسلمانوں نے بیس بنائے ہوئے تھے, وہاں پر آ کر انہوں نے یہ سائنٹیفک نالج حاصل کی, جس کے نتیجے میں حقیقت یہ برپا ہوئی کہ پاپ, یہ جو پودری پاپ صاحب ہیں, یہ خود خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, خدائی کا دعویٰ کر کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا, حکومت قائم کی. نتیجتاً ان کے خلاف ایک شدید نفرت پیدا ہوئی. رد عمل کے طور پر, اب میں نے عرض کیا پوری تحریک ہے, پوری ہسٹری ہے, نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام اس میں ڈاکٹر صاحب نے پورے حقائق سے بات بیان کی ہے. مختصراً یہ کہ اس تحریک کا نتیجہ ہی ہوا کہ مذہب سے شدید نفرت پیدا ہوئی, مذہب سے مطلب پادری سے, پوپ سے, چرچ سے, اور اس کے نتیجے میں سائنٹیفک ریسرچ کا ایک پورا زبردست انقلاب برپا ہوا. اس کے نتیجے میں جو حاصل کلام کیا تھا کہ دنیا کی زندگی ہی اصل ہے بس, اور سارا کا سارا زور, ساری کی ساری محنتیں, ریسرچ, غور و فکر, وہ اس کائنات پر فوکس کی جائے. کائنات کا خالق کون, مالک کون, رب کون, کریٹر کون, اس بات کو چھوڑ دو, کیونکہ رب کو ہم سائنٹیفکلی, خدا کو ثابت نہیں کر سکتے. لہذا خدا کا انکار کتنے خوبصورت انداز سے ہوا کہ وہ شے جس کو آپ سائنس سے ثابت نہ کر سکیں, اس کا اقرار اور انکار کیے بغیر خاموشی اختیار کی جائے. نتیجتاً خدا خارج از بحث ہو گیا. کریئٹر, لارڈ, یہ خارج از بحث. خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے, ثابت نہیں کر سکتے, لہذا اس سے بات ختم کرو. سارا فوکس کائنات پر, یونیورس پر, اس کی ترقی پر, اس کو استعمال کرنے پر ہوا, جس کے نتیجے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت زبردست انقلاب برپا ہوا. سائنٹیفک کریشنز آنا شروع ہو گئیں, ریسرچ آنا شروع ہو گئی, انجن بن گئے. اس کے نتیجے میں فیکٹریاں بننا شروع ہو گئیں, پہیا بنا ہی نہیں, ترقی کا ایک دور شروع ہو گیا. اور یہ سارا کا سارا مذہب سے نفرت کے نتیجے میں ہوا تھا, یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. لہذا خدا کے بجائے کائنات پر غور. دوسری چیز جو خارج از بحث قرار پائی, جو اہم ترین تھی, وہ انسانی وجود کے اندر روح کا ہونا, روح, اسپریچل لائف, یہ خارج از بحث ہے. ہم جیسے خدا کو ثابت نہیں کر سکتے, اسی طرح روح کو, اسپرٹ کو, یا جو بھی ہماری روح ہے, سول جس کو کہا جاتا ہے, اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے, خارج از بحث. سارا فوکس باڈی پر, جسم پر. لہذا کیسے کیسے سائنٹیفک ریسرچ کے نتیجے میں, سائنسی ترقی کے نتیجے میں کیا کچھ ہوا, امبریالوجی, زولوجی، کون کون سی لوجیز بنا دی گئی باقاعدہ، اور اس کے تحت کیا کچھ ریسرچ ہو رہی ہے، انسان کہاں سے کہاں پہنچ چکا. تیسری چیز جو خارج از بحث قرار پائی کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، بندہ مر گیا، ختم ہو گیا، اس کو ڈسپوز آف کر دو، جلا دو، چتا جلا دو، جانوروں کو کھلا دو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا، کسی نے آ کر بتایا ہی نہیں، فلسفی بتاتے ہیں. لہذا پیغمبروں نے جو عقائد دیے ہیں اس کو خارج از بحث کر کر آخرت کی زندگی کی بجائے جو فوکس آخرت پر ہونا چاہیے تھا، سارا فوکس دنیا کی زندگی پر. اب نتیجہ کیا نکلا؟ تین چیزیں اہم ترین ہو گئیں. نمبر ایک، کائنات، دیٹ یونیورس از ریئل. نمبر دو، اس جسمانی وجود کو اصل مان کر اسی پر ریسرچ، اسی کی ترقی، اسی کا کھانا پینا آرام، لگژریز لگژریس لائف کے لیے، اسی کو آرام دہ بنانے کے لیے ساری کی ساری توانائیاں. اور کیونکہ دنیا کی زندگی ہی اصل ہے، کیونکہ نتیجہ کیا نکلا، دنیا کی زندگی 60-70 سال ہی کی اصل ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے ہوگا، مرنے سے کے بعد کیا ہوگا، اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا ہمیں نہیں پتا. لہذا اصل عقیدہ کیا ہے، یہ آپ کا میڈیا آج کل دے رہا ہے، کھا لے پی لے جی لے. مزید سنیے، دل مانگے ابھی، یہ کیا ہے، دل مانگے ابھی، ابھی چاہیے مجھے. آپ آخرت کی بات کرتے ہیں، جنت جہنم یہ ساری باتیں بات کی ہیں، ابھی جو چیز میری نفس کے اندر خواہش کے طور پر پیدا ہو، چاہے حلال ہو یا حرام، مجھے ابھی چاہیے. فوکس آپ سمجھ رہے ہوں گے کن چیزوں پر ہوا، خدا کے بجائے کائنات، روح کے بجائے جسم، اور آخرت کی زندگی، آخرت پر ایمان جو اصل ہے، اس سے ساری توجہات ہٹ گئیں اور دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کے رہ گئیں. جس کو اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس زبردست تحریک کا نتیجہ ہوا کہ آج پوری دنیا، پوری دنیا اس تحریک کے نتیجے میں، اس کے اثرات کے تحت زندگی گزار رہی ہے. اور اس تحریک کا حاصل ہے مادہ پرستی، میٹیریلزم، میٹیریلسٹک کانسیپٹ ہے. آج ہمارا بھی مسلمان ہے ہم الحمدللہ، لیکن ہمارا بھروسہ، توکل، تکلیف، خوشی، یہ سب کا سب اس تہذیب کے تحت ہے. اس کا علاج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ریکمینڈ کیا، سورہ کہف، اس کی تلاوت کی جائے، مادہ پرستی سے محفوظ رکھنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کی جائے. لیکن پہلے اس تہذیب، دجالی تہذیب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس حوالے سے جو نام میں لینا چاہوں گا، خاص طور پر وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، اس مرض کو سب سے پہلے ہندوستان، پاکستان، بر صغیر، بر عظیم میں سب سے پہلے ریکمینڈ کیا علامہ اقبال نے. اقبال نے جو بھی علم الکلام کے حوالے سے بات کی ہے، اور خاص طور پر یہ جو سائنٹیفک ریسرچ کے نتیجے میں متاثر ہوئے ہیں ہم اور ہمارے جو بھی ریلیجیس مائنڈڈ لوگ ہیں، اس پر شدید تنقید کر کر اقبال نے اس یقین کے درجے میں بات رکھی ہے کہ آج کے دور میں ہمیں ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارا اپنا ایک تعلیمی نظام ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنا کلچر ہے. سب سے بڑھ کر ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے. اقبال کی تعلیمات میں یہ بات بہت نمایاں ہے کہ ان تمام بیماریوں کا ایک علاج ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے. اور علامہ اقبال الحمدللہ، بہرحال 19ویں صدی کے ایک بہت بڑے فلسفی تھے. یورپ کی یونیورسٹیز میں جا کر انہوں نے ان کی حقیقت کو دیکھ کر ان پر شدید تنقید کی ہے. یہ اصل معجزہ کہہ لیجیے اگر معجزہ، تو بہرحال تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. شاخ نازک پہ جو آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. اقبال نے تو پہلے سے بتا دیا تھا تمہارا تعلیمی نظام ناپائیدار ہے، تمہارا خاندانی نظام ناپائیدار ہے. اور آج الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یورپ اپنے تمام تر جدید ترقی کے باوجود خاندانی نظام ختم ہوتا جا رہا ہے. تعلیمی نظام رہا ہی نہیں، صرف پیسہ کمانے کی مشین تیار کرنے کی فیکٹریاں بنا دی گئیں، اسکول، کالج اور یونیورسٹی. یہ آبجیکٹو ہے. ہمارے بھی اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کا حال یہی ہے. یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. بہرحال اکبر الابادی کی شدید تنقید بھی موجود ہے. حاصل کلام، گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اس وقت ہم جس تہذیب سے گزر رہے ہیں، جس مادہ پرستی کی تہذیب سے، یہ کانی تہذیب، دجالی تہذیب ہمیں بھی اسی طرف لے کے جا رہی ہے. ہماری بھی تمام تر توجہات, ہماری سے مراد مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, ہماری بھی تمام تر توجہات دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئیں. آخرت کی فکر, جنت جہنم کے حوالے سے فکر کتنے پرسنٹ لوگوں کو ہے, تعلیمی نظام میں کتنا پرسنٹ حصہ دین سے متعلق ہے, اور خاص طور پر اعلیٰ تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں لاکھوں روپے فیس دے کر ہم اپنے بچے بچیوں کو تعلیم دلا رہے ہیں, بی ایس کروا رہے ہیں, بی ایس سی ایم ایس سی اور پی ایچ ڈیز کروا رہے ہیں, اس تعلیمی نظام کا حاصل کیا ہے؟ ایک عدد ڈگری, اور اس کا بھی حاصل بہرحال افسوسناک ہے. تو اس دور میں سب سے اہم ترین کرنے کا کام, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت اور دانائی کے ساتھ, سمجھتے ہوئے پہلے مرض کو سمجھیے. آپ کسی سائیکیٹرک کے پاس جاتے ہیں تو پہلے پورے اسٹڈی, آپ کی پوری ہسٹری لیتا ہے, مسئلہ کیا ہے, ریئیکشن یا عمل تو یہ ہے لیکن یہ عمل, یہ رد عمل, یہ ہو کیوں رہا ہے, وجہ کیا ہے. وہ آپ کی ایج پوچھے گا, آپ کی دوستیاں پوچھے گا, کن لوگوں سے دوستیاں کرتے ہو, کون سی فلمیں دیکھتے ہو, ڈرامے دیکھتے ہو, ساری ہسٹری لے گا. اور ہسٹری کیوں لے گا, مسئلہ کیا ہے؟ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم جدید تہذیب, جس کو دجالی تہذیب کہتے ہیں, مادہ پرستی کی تہذیب کہتے ہیں, کانی تہذیب کہتے ہیں, اس سے ہم متاثر ہیں. پہلے تو مان لیں ہاں ہے, اگر آپ مان لیا تو اب علاج کی بات ہوگی, کہتے نہیں متاثر ہے تو بہرحال وہ پھر کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائے, کسی اور سائیکیٹرک کے پاس جائے. ویسے دلچسپ بات بتاؤں آپ کو, یہ فیکٹ آف دا گراؤنڈ بتا رہا ہوں, کینیڈا اور امریکہ میں سب سے زیادہ جس ڈاکٹر کی فیس سب سے زیادہ ہے وہ کون ہے, کون سا ڈاکٹر ہے؟ کینیڈا اور امریکہ میں اس ڈاکٹر کی فیس سب سے زیادہ ہے جس کو دماغ کا ڈاکٹر کہتے ہیں, سائیکیٹرک کہتے ہیں. فزیکلی تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن سائیکولوجیکلی ایک انسان متاثر ہے اس معاشرے سے, اس جدید تہذیب سے, اس کا حاصل کیا ہے کہ وہ پاگل ہو چکا, وہ محبت اس کو نہیں ملی, وہ شفقت نہیں ملی جو ماں باپ سے ملتی ہے, وہ تعلیم نہیں ملی جو ماں باپ سے ملتی ہے, وہ سلیقہ نہیں ملا جو اساتذہ سے ملتا ہے, محبت کرنے والے شفیق اساتذہ سے. نتیجتاً دل مانگے ابھی کھالے پیلے جیلے, تم ہی تو ہو, سب کہہ دو, یہ ساری بکواس وہاں سے آئی ہوئی ہے. اور اس کے نتیجے میں ہم بھی اس بارہ زندگی تو گزار رہے ہیں. ہمارے نزدیک ذرا برا نہیں منائیے گا, اہم ترین چیز کیا ہے, ہمارے سمراد مسلمانوں کی میجورٹی کی بات ہو رہی ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی, ایک بہترین گھر یہ حاصل زندگی ہے. چھوٹا فلیٹ کبھی خرید لیا تھا وہ کافی نہیں ہے, چھوٹا پڑتا ہے نا, اب اس سے تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے, بنگلہ ہونا چاہیے. بنگلہ بھی اچھا خرید لیا کئی کروڑوں روپے کا, ساری زندگی کا حاصل ایک بنگلہ, وہ بھی چھوٹا پڑنے لگا ہے. اب فیملی بڑی ہو رہی ہے, ایک بڑی کوٹھی ہونی چاہیے, اس کا بھی حاصل ایک حویلی, اس کا اور محل تک انسان پہنچنے کے چکر میں لگا ہے. چھوٹی گاڑی اللہ نے دے دی حلال پیسے سے لیکن پیٹ نہیں بھر رہا. کیا کم ہے ان لوگوں کے پاس جو پکڑے جا رہے ہیں, جن کے مالی پکڑے جا رہے ہیں, اربوں روپے ان کے پاس سے نکل رہے ہیں, ان کو ذرا پوچھئے, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, ان کے باپ دادا کے پاس نہیں تھا, ان کی نسلوں کے پاس کتنا پیسہ ان کے پاس ہے, لیکن یہ پیسہ حوث, حکومت مل گئی بعد میں پتہ نہیں ملے نہ ملے, بابا ابھی لوٹو, اس ملک کو لوٹ کھانے والے کون لوگ ہیں؟ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کیا یہ غریب لوگ تھے؟ اکثر و بیشتر جدی پوجی جاگیردارانہ نظام کے تحت ان کی نسلوں کے پاس اربوں روپے ہیں لیکن مال کمانے کی حوث لگی ہوئی ہے, اور اس حوث کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھر سکتی. حدیث کے الفاظ ہیں, احد پہاڑ کے برابر اگر کسی کو سونا دے دیا جائے تو دوسرا احد پہاڑ کے برابر سونا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. آج اکثر و بیشتر ہمارا حال یہ ہے. تو بہرحال تنقید کچھ زیادہ ہو گئی, اب تعمیر کی بات بھی کیجئے. بہرحال تعمیر کے لیے تقریب ضروری ہے, کچھ حقائق پتہ چلیں کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے, ہم کس نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. نتیجہ تعمیر ایک ہی ہے, اور اس تعمیر کے لیے جو ذریعہ استعمال کیا محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام, وہی اللہ کی کتاب ہے, جس کو بڑا خوبصورت کہا کسی نے, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. آج جدید تعلیم یافتہ طبقے تک اللہ کا کلام پہنچانا پوری طاقت کے ساتھ, توانائی کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا کریں آج اللہ پاک ہمیں اسکول کالجز یونیورسٹیز میں جو ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ سمجھا جاتا ہے پڑھا لکھا بیوروکریسی ان کے پاس ہے سیاست دان یہ ہیں پوری دنیا کا کنٹرول کرنے والے یہی جدید تعلیم یافتہ طبقات ہیں ان تک اللہ کا کلام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر تحدیث نعمت ہی کے طور پر عرض کر رہا ہوں الحمدللہ اس میں بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ہے. ڈاکٹر صاحب نے 1971-72 میں جو انجمن خدام القرآن بنائی تھی اسی وقت یہ بات طے کر لی تھی کہ ہمارا کام جدید تعلیم یافتہ طبقات تک اللہ کا کلام پہنچانا, خاص طور پر عربی زبان کی ترویج, قرآن اکیڈمی بنا. اکیڈمی قرآن اکیڈمی سے کیا مراد ہے؟ کیا مدارس میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا؟ بہت بہتر انداز میں قرآن پڑھایا جاتا ہے, بڑا ہائی لیول پہ پڑھایا جاتا ہے, لیکن پڑھنے والے مدارس کے طلباء کا جو لیول ہے اور یقین کا جو لیول ہے ویسا ہی لیول, ویسا ہی درجہ ایک عوام الناس میں اسکول کالج یونیورسٹی سے نکلنے والے نوجوان تک بھی تو پہنچانا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسے ادارے بنائے جائیں, ایسے انسٹیٹیوشن بنائے جائیں جہاں پر لوگ اپنے آپ کو وقف کریں. وقف کرنے والے بھی وہ کہ جو خود اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہوں, جدید تعلیم یافتہ طبقات سے تعلق ہوں, ڈاکٹرز ہوں, انجینئرز ہوں, لائرز ہوں, ٹیچرز ہوں, پروفیسرز ہوں, ان تک اللہ کا کلام پہنچے گا تو یہ بہت بہتر انداز میں اور بہتر آرگنائز انداز میں تعلیم یافتہ طبقات تک اللہ کا پیغام پہنچا سکیں گے. میں تہذیب سے نعمت ہی کے طور پر عرض کر رہا ہوں الحمدللہ یہ قرآن اکیڈمیز ہیں, یہ پورے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں, فیصل آباد, جنگ, لاہور, اسلام آباد میں بھی بن رہی ہے الحمدللہ, اسی طرح کراچی میں اب 4 ہیں, 91 میں ڈاکٹر صاحب نے اس کی اوپننگ کی تھی, یہاں کئی مرتبہ دورہ ترجمہ قرآن ہو چکا ہے بحمد تعالیٰ, 2 مرتبہ خود ڈاکٹر صاحب نے کیا. بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب میری آپ سے گزارش ہے, تقریر تو اور تو زوردار ہو سکتی ہے, جذباتی ہو سکتی ہے, لیکن گزارش آپ سے ابھی ہے کہ جو آپ کا اپنا ڈومین ہے, اپنا دائرہ کار ہے, اس میں اپنی ذمہ داری پوری کیجئے. آپ کو اپنے بچوں تک, اپنے اسکول کالج یونیورسٹیز کے نوجوانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس کام کے لیے ہمیں ہمت اور توانائی اور طاقت اور صلاحیت عطا فرمائے. اس میں پیسہ بھی لگے گا, ظاہری بات ہے انجمن خدام القرآن کے اراکین بھی ہیں, پیسے سے اس سلسلے کو چلاتے ہیں, لیکن پیسے سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ دین کا کام کبھی بھی پیسے کے حوالے سے کبھی نہیں رکتا, اللہ پاک اپنے دین کا کام لیتا ہے لوگوں سے. زیادہ قیمتی ترین شے افراد ہیں, لوگ ہیں, جو ذہین طبقات ہیں خاص طور پر, وہ اپنے آپ کو وقف کریں اس کام کے لیے. ڈاکٹری کے ذریعے پیسہ کمانے والے بہت ہیں, ایک دن میں 50,000 روپے بھی لوگ کما رہے ہیں, اس سے بھی زیادہ. ڈاکٹرز ہیں بس بیٹھے ہوئے نسخے لکھ رہے ہیں, 50,000-60,000 روپے جیب میں رکھتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں, لاکھ لاکھ بھی کما لیتے ہیں لوگ, لیکن یہ 30-40 لاکھ روپے کس کام کے اگر ہم دین کا کام نہ کر سکیں. ایک اللہ کی دین کی آیت کریمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک, اگر ہم دین کا کام نہ کر سکیں تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ, چاہے کتنا ہی پیسہ کما لیں, عزت کما لیں, شہرت کما لیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنی کتاب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انجمن خدام القرآن کے تحت جو مختلف طریقے سے قرآن کی خدمت ہو رہی ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی, پارٹیسپیشن کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.